بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ والوں کی زندگیاں، ان کے طور طریق، واقعات، حالات، امتحانات سب ایک جیسے، اور یہ سلسلہ صرف اللہ والوں کی اپنی جماعت تک محدود نہیں بلکہ اوپر قرون اولی کی شخصیات کو ابھی آپ دیکھیں تو ان میں اس کے نمونے آپ کو ضرور ملیں گے. حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اس کے نمونے ملیں گے. اب یہاں جیسے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے پیشین گوئیاں آنے والے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرات انبیاء فرماتے رہے، اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخصیت کی پیشین گوئی فرمائی کہ جو جس کی پہنچ ثریا ستارے تک ہوگی، اور اگر علم وہاں رکھا ہوا ہوتا تو وہاں سے بھی وہ علم کو ثریا ستارے سے نیچے اتار کر لاتے. کتنی عظیم پیشین گوئی اور کیسی صداقت انسانیت نے دیکھی. تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشین گوئی فرما چکے تھے اور اب امام دنیا میں آ چکے ہیں، لیکن ایک حال طاری ہے، لکھا ہے آپ کے سیرت نگاروں نے، سوان عمری لکھنے والوں نے، کہ ایک دفعہ آپ پر اس چیز کا غلبہ ہوا کہ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تخلیہ فرماتے تھے ساری دنیا سے الگ تھلگ، حضرت شیخ قدس الروح پر بھی یہ حال ہم نے ایک طویل عرصے تک دیکھا جب حضرت ہندوستان میں ہوا کرتے تھے. ابھی درس و تدریس کا سلسلہ جاری ہے، اور جب یہ حال غالب ہوتا تو اگر حضرت کھڑے ہوئے ہیں، ہم نے حضرت کو پکڑا ہوا ہے، تو حضرت فرماتے تھے کہ جی چاہتا ہے کہ کہیں سب آپ لوگوں کو چھوڑ چھاڑ کر کے کہیں جا کر رہیں، اور ایسے کر کے ہاتھ چھڑا لیتے دونوں پکڑنے والوں کے ہاتھ سے، اور فرماتے کہ کہیں نکل جائیں، کہیں گمنامی میں چلے جائیں. اور یہ ایک حال میں فرماتے تھے، متعدد بار 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 حضرت سے یہ کلمات سنے گئے. تو یہی حال حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر طاری ہوا. فرماتے تھے کہ جی میں آیا کہ میں ساری دنیا سے جدائی اور انقطاع اختیار کر لوں، خلوت اختیار کر لوں، مگر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پیشین گوئی فرمائی تھی کہ انہیں دنیا میں آنا ہے، پیدا ہونے والے ہیں، پیدا ہوں گے، اور ثریا ستارے پر علم ہوگا تو وہ وہاں سے بھی اتار کر لا کر تقسیم فرمائیں گے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت نے ان خیالات اور ارادوں کو بھانپ لیا، اور خلوت نشینی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر آپ کو منع فرمایا کہ آپ کو تو ہم نے ہماری شریعت غرہ کی تقسیم کے لیے چنا ہے، اس کی تبلیغ پر آپ معمور ہیں، خلوت کاہے گی. جیسے حضرت شیخ قدس الروح فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ یہاں مدینہ منورہ کے قیام کے دور میں جو پرانی لیتھو والی حجج المسالک کی 6 جلدیں کسی وقت ہوا کرتی تھی، تو 1 جلد 3.5 ماہ میں نے تصنیف کر ڈالی مدینہ طیبہ میں. تو دل میں سوچا کہ اب یہاں کے کام میں اس قدر برکت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدام عالیہ کا دریائے فیض موجزن ہے، اس کو میں چھوڑ کر اور کہیں کیوں رہوں، میں یہیں پڑ جاتا ہوں، یہیں اب رہوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ذہنی تصورات اور خیالات کا علم ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر ارشاد فرمایا اذهب الى الهند اذا جاء وقتك نطلبك، کہ آپ یہاں مرنا چاہتے ہیں، یہاں کی مٹی چاہتے ہیں، بقیع میں دفن ہونا چاہتے ہیں، تو جب وہ وقت آئے گا تو ہم آپ کو بلا لیں گے. چنانچہ حضرت شیخ قدس روح یہاں دوسرے سفر میں اس قدر بیمار ہو گئے کہ ہاسپٹل جانا پڑا، ہاسپٹل جانے کے لیے تیار نہیں تھے. میں نے عرض کیا کہ حضرت صرف تین دن میں سب کچھ ہو جائے گا، صرف تشخیص ہو جائے کہ کیا تکلیف ہے، نیند کیوں نہیں آ رہی. تو حضرت نے فرمایا وعدہ ہے تین دن کا. میں نے کہا جی حضرت بالکل. فرمایا کہ یہ جان پھنس جاتی ہے ان ڈاکٹروں کے ہاتھوں میں تو پھر چھوڑتے نہیں ہیں یہ. میں نے عرض کیا کہ حضرت صرف تین دن. چنانچہ تین دن کے وعدے پر حضرت تیار ہوئے، ہاسپٹل تشریف لے گئے اور وہاں دیکھا گیا کہ رگیں کھولنے کے لیے نمک کے پانی کی ضرورت ہے، وہ رگوں میں پہنچایا جانے لگا. تو پانی کی قلت تھی جس سے نیند نہیں آ رہی تھی، پانی پہنچ گیا تو حضرت پر ایک بے ہوشی کسی کیفیت طاری ہو گئی. اور ایک دفعہ تو یہ کیفیت اس قدر بڑی کہ خدام سے یہ حالت دیکھی نہیں گئی. مجھے فون کیا کہ ہاسپٹل آئیے. میں پہنچا تو روتے ہوئے انہوں نے کہا دیکھیے حضرت کا حال. مایوسی ہو گئی کہ ایسی حال میں، ایسی نیند میں، ایسی نیم بے ہوشی کسی کیفیت میں کبھی حضرت کو دیکھا نہیں تھا. تو فوراً آ کر کے ہم نے حضرت کو زندگی کی حالت میں یا وفات کے بعد ضرورت پڑے تو چھوٹے ہوائی جہاز کو کرایہ پر لینے کی بات طے ہو گئی اور کمپنی سے رابطہ کر کے ان سے وعدہ لے لیا گیا کہ جب ہمیں ضرورت ہوگی تو ہم آپ سے رابطہ کریں گے. لیکن وہ تو عرصے سے نیند نہیں آ رہی تھی تو اس کی وجہ سے وہ غنودگی سی تاری تھی. اور تین دن وعدے کے مطابق حضرت ہے پھر واپس دارالعلوم جب تشریف لائے اور جیسے ہی حضرت کو بیڈ پر بٹھایا، حشاش بشاش چہرہ دیکھ کر ابو الحسن نے پھر وہ واقعہ سنایا کہ ایسا ایسا ہوا تھا. تو حضرت نے فرمایا دیکھو میرے مرنے کا فکر نہ کرو، تمہیں وہ وعدہ یاد نہیں ہے اذهب الى الهند اذا جاء وقتك نطلبك، کہ جب تمہارا وقت آئے گا تو ہم آپ کو بلا لیں گے. تو میرے ساتھ تو وعدہ ہے، میں مروں گا نہیں، میرے مرنے کا فکر نہ کرو. چنانچہ حضرت نے اس کا اپنی اصطلاح میں طلب موعود کہ ہم بلا لیں گے، اس کا وعدہ ہے. حضرت کو یقین تھا. تو کئی سفروں میں حضرت نے اس طلب موعود کے نام سے، تو جو اصطلاح جانتے تھے وہ سمجھ جاتے تھے کہ حضرت کا اشارہ کس طرف ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا تھا اذهب الى الهند اذا جاء وقتك نطلبه، جیسے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ارشاد فرمایا جب انہوں نے ارادہ کیا کہ اب مدینہ منورہ چھوڑ کر ہم ہندوستان کیوں جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ارشاد فرمایا کہ ہندوستان جاؤ، تم سے کام لیا جائے گا. تو بانی مدرسہ علوم شرعیہ حضرت مولانا سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بیان کیا اور اپنا عذر بیان کیا کہ میری زبان میں لکنت، مجھے بولنا آتا نہیں، میں بول سکتا نہیں، میں کیا کام کروں گا. تو فرمایا کہ یہ تھوڑے ہی کہا گیا کہ تم جا کر کام کرو، فرمایا ہے کہ تم سے کام لیا جائے گا تو لینے والے لیں گے جس طرح بھی لیں گے. چنانچہ واپس ہندوستان تشریف لائے اور کیسا تاریخی کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے لیا. تو اسی طرح حضرت شیخ قدسی روح کو بھیجا گیا واپس ہندوستان، کیسا اللہ عز و جل نے کام لیا. تو یہی حال حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر طاری ہوا کہ کسی سے نہ ہمیں ملنا ہے نہ جلنا ہے، بس خلوت تنہائی، میرا مولا ہو اور میں ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ عزلت نشینی کا ارادہ نہ کرو، تمہیں پیدا اس لیے کیا گیا ہے کہ تم سے میری سنت کو زندہ کرنے کا کام لیا جائے گا. حضرت امام کے احوال سننے کے لیے بڑے بڑے خلفاء مشتاق رہتے تھے. خلیفہ ہارون رشید نے ایک دفعہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ امام صاحب کے اوصاف بیان کیجئے. تب خلیفہ ہارون رشید کے سامنے بہت محتاط انداز میں صرف یہ کہہ کر کے جہاں تک میں جانتا ہوں یہ آپ کے عادات اطوار تھے نہایت پرہیزگار، جن چیزوں کو شریعت میں منع کیا گیا ان سے بہت دور رہنے والے، انہیں سکوت پسند تھا، سوچا کرتے تھے، لیکن کسی سائل نے سوال کیا تو اس کا تسلی بخش جواب بھی دیتے، اور اپنا مال لٹانے والے، کسی کے آگے کبھی اپنی حاجت نہیں لے گئے، دنیا داروں سے دور، جب کسی کا ذکر فرماتے تو نہایت عمدہ کلمات سے، غیبت سے ہمیشہ بہت دور رہے۔ جب یہ تمام اوصاف ہارون رشید سنتا ہے تو کہتا ہے کہ صالحین کے یہی اخلاق ہوتے ہیں۔ اتنا عظیم ترین امام، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سے آپ کے متعلق بھی لکھا ہے وکان ابو حنیفہ حلیما ورعا، کہ نہایت تحمل اور بردباری اور برداشت کی قوت تھی آپ میں، جو کسی میں دیکھی نہیں گئی اس کی مثال۔ اب مزید خیف میں آپ کی مجلس میں کس قدر مخلوق ہوگی ساری دنیا کی، ساری دنیا سے لوگ وہاں حج میں پہنچے ہوئے ہیں، مزید خیف میں تشریف رکھتے ہیں، تو کسی نے مسئلہ پوچھا آپ نے جواب دیا تو اس نے معارضہ کیا کہ حسن بصری نے اس کے خلاف بتایا، فرمایا کہ حسن بصری سے یہاں خطا ہوئی، غلطی ہوئی، حسن بصری کے کسی معتقد کو جوش آ گیا اور اس نے زبردست گالی بک دی، ابن الفاحشہ، زنا کی اولاد۔ اللہ، کوئی سن سکتا ہے؟ لوگ تلامذہ اہل مجلس جوش میں آ گئے، امام صاحب نے سب کو کہا چپ، خاموش، اس کو کچھ نہ کہو۔ دیر تک اب مجلس میں کوئی دل دل میں رو رہا ہے، کسی کے آنسو جاری ہوں گے، سب صائم ساکت۔ تو پھر امام صاحب نے اپنا جملہ پھر دہرایا کہ حسن بصری سے غلطی ہو گئی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باب میں جو روایت بیان کی ہے وہ اس کے مقابلے میں صحیح ہے۔ اسی طرح کی ایک کہانی یزید بن کمیت نے بیان کی کہ کسی سائل نے گستاخانہ انداز میں سوال جواب شروع کیا، برابر بڑے تحمل سے اسے جواب دیتے رہے، جب اس سے سائل سے برداشت نہ ہو سکا تو آپ کو اس نے کہہ دیا زندیق، تو پھر اس کو دہرایا کہ میں جو کہتا ہوں وہی صحیح ہے، اور یہ جو تم نے میرے متعلق لفظ کہا وہ صحیح نہیں ہے، یعنی اس کی برات فرما دی کہ میں زندیق نہیں، میں تو میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مبلغ ہوں، داعی الی السنہ ہوں۔ کسی نے آ کر سفیان ثوری کے کلمات ذکر کیے کہ وہ آپ کو ان کلمات سے یاد فرما رہے تھے، جو کوئی اچھے کلمات نہیں تھے، تو سفیان ثوری کے لیے دعا فرمائی، فرمایا کہ اللہ میری بھی اور سفیان کی بھی مغفرت فرمائے۔ اللہ، کیسا حلم! اور اس کے بعد پھر آسمان دنیا پر سفیان ثوری کو پہنچایا، کیا فرمایا؟ حضرت امام فرمانے لگے کہ اگر ابراہیم نخعی موجود ہوتے اور ان کی موجودگی میں اگر سفیان ثوری دنیا سے رخصت ہو جاتے تو ابراہیم نخعی جیسا علم کا پہاڑ موجود ہے، پھر بھی مسلمانوں کو سفیان ثوری کے مرنے کا ماتم کرنا پڑتا۔ اللہ، کتنی قدر و منزلت سفیان ثوری کی بیان فرما دی، کتنا اونچا مرتبہ منصب علمی ان کا بیان فرما دیا، کہ خبردار سفیان ثوری کی شان میں کوئی گستاخانہ تصور بھی تمہارے دل میں نہ آئے۔ اسی طرح کسی نے گفتگو کی اور آپ کی شان میں کوئی گستاخانہ کلمات امام کی شان میں فرمائے تو وہاں ابو الخطاب جرجانی بھی شریک مجلس تھے، تو انہوں نے تلامذہ اور اہل مجلس کو ڈانٹا کہ یہ حضرت امام کو ایسے لوگ جو چاہیں بک دیتے ہیں اور شان میں گستاخی کرتے ہیں اور تمہیں جوش نہیں آتا؟ تو امام صاحب جھٹ سے بیچ میں بول پڑے، ارشاد فرمائے کہ نہیں، ان پر کوئی الزام نہیں، میں تو یہاں بیٹھا اس لیے ہوں کہ آزادانہ لوگ مجھ سے علمی گفتگو کریں اور میں تحمل کے ساتھ اسے سنوں۔ کتنا حلم اور بردباری! اسی لیے میں نے مثال دی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرح حلیم تھے، اور ہمارے جنون اور غضب اور غصے کا حال یہ ہے کہ پڑوسی نے ایک انچ گاڑی آپ کے گھر کے سامنے ذرا سی رکھ دی تو اس پر تیش آ جائے گا، غصے کی آگ بھڑک اٹھے گی۔ اور یہاں حضرت امام اعظم کا ایک پڑوسی، وہ بیچارہ دن بھر محنت مزدوری کرتا اور جو پیسے ملتے تو اس سے سیخ کے کباب خریدتا، شراب خریدتا اور اپنے یاروں کے ساتھ مجلس جماتا، روز مجلس جمتی۔ جب نشے میں مدہوش ہو جاتا تو زور زور سے چلا رہا ہے، اداعونی اداعونی ایفتن اداعو لیوم کریہت و سداد ثغری، کہ لوگوں نے مجھے پہچانا نہیں، مجھے ضائع کر دیا۔ لیکن برس ہاں برس امام اعظم نے اس پڑوسی کو برداشت کیا، کبھی ایک کلمہ زبان سے کبھی نہیں نکالا۔ اب کسی وجہ سے پولیس نے، کوتوال نے اس کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ امام صاحب نے دیکھا کہ آج رات سناٹا رہا پڑوسی کے یہاں، کیا بات؟ پتا چلا کہ وہ گرفتار ہے، محبوس ہے۔ فوراً دارالعمارہ پہنچے، وہ تو حیران ہو گئے، میں تو صرف اس دارالعمارہ کا امیر ہوں، ہمارے خلفاء ان کی خوش آمدیں کرتے ہیں اور بلاتے ہیں، کبھی جانے کے لیے تیار نہیں، اور حضرت امام آ گئے۔ بہت پرتفاق استقبال کیا، پوچھا حضرت کیا بات، آپ نے کیوں تکلیف فرمائی؟ فرمایا نے ہمارے ایک پڑوسی کی وجہ سے۔ اوہو، پھر کیا تھا؟ وہ پڑوسی موچی بیچارہ، اداعونی اداعونی والا، تو اس کو بڑے عزت اکرام سے انہوں نے وہاں سے چھوڑ دیا۔ لیکن یہ تیر امام صاحب کا، اخلاقی تیر اس پر ایسا لگا کہ اوہو، کہ وہاں سے جب واپس لے کر امام صاحب اس کو آ رہے ہیں تو اس کو یاد دلا رہے ہیں کہ بھائی دیکھو، ہم نے تو آپ کو ضائع نہیں کیا۔ آپ کہتے ہیں ان لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا، ہم نے تو نہیں کیا، ہم نے تو آپ کو ضائع ہونے نہیں دیا۔ تو اس پر اتنا زیادہ اثر ہوا کہ ساری زندگی اس کی تبدیل ہو گئی، اور ہر قسم کی شراب نوشی اور عیش پرستی سے توبہ کر کے وہ امام کی تلامذہ میں داخل ہو گیا۔ بڑی عمر میں اس نے پڑھنا شروع کیا، اور اس کا پھر لقب ہی فقیہ موچی کا پڑ گیا۔ کیسا ہمارا امام رحمہ اللہ رحمتا واسعہ۔ جتنی امتیازی خوبیاں ہو سکتی ہیں اللہ عز و جل نے کوٹ کوٹ کر آپ میں ودیعت فرمائی تھی۔ بڑے بڑے محدثین اور مشائخ کے لیے جو آپ کی تجارت میں نفع ہوتا تو اس سے ان کی ضرورت کی چیزیں، لباس، کھانا پینا، تمام چیزیں خریدتے، اور نقد بھی اس کے ساتھ ان کے سامنے ہدیتاً ان کی خدمت میں پیش کرتے، اور جو ساحل پہنچتا اس کی تو تمام ضروریات پوری فرما دیتے۔ اور خود وہ جو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے متعلق سوچا تھا کہ میں تنہائی کی زندگی گزاروں، تو دنیا سے زہد اور نفرت اور عیش پرستی سے نفور اس قدر تھے کہ سہیل بن مزاحم بیان کرتے ہیں کہ ہم امام صاحب کے حجرے میں داخل ہوتے تو وہاں صرف چٹائیاں پڑی ہوئی ہوتی، نہ کوئی بستر، نہ کوئی گدا، نہ کوئی تکیہ، صرف چٹائیاں۔ کنا ندخل علی ابی حنیفہ فلا نجد فی بیتہ الا البواری۔ دوسروں کو تو ان کی تمام ضروریات، تمام طلبہ تلامذہ کے روزینے لگے ہوئے ہیں، ماہانہ ان کے لیے رقوم متعین ہیں جو ان کو تقسیم کی جاتی ہیں، لیکن امام صاحب اپنے متعلق مہینے کے اپنے اخراجات فرماتے ہیں کہ انما قوتی فی الشہر درہمان، کہ میرے پورے مہینے کے کھانے پینے کا خرچ صرف دو درہم ہے۔ کیوں؟ کہ کبھی ستو پھانک لیتا ہوں، کبھی روٹی، نہ سالن کی ضرورت، نہ نمک کی ضرورت، کہ ستو اور خالی ستو اور خالی روٹی کے بغیر کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اسی سلسلے میں حضرت امام کے صاحبزادے نے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم معلم کے سامنے پڑھی تو آپ نے 5000 درہم استاد کی خدمت میں پیش کیے، اور معذرت کے ساتھ پیش کیے کہ یہی کل کائنات میرے پاس نقدی تھے، اس وقت تھے جو میں نے پیش کیے، اس سے زیادہ ہوتے تو میں وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا، کیونکہ قرآن کریم کی عظمت اس کے مقابلے میں ہزاروں گنا زیادہ ہے، جتنا دیا جائے وہ کم ہے۔ واللہ لو کان عندی اکثر من ذلک لدفعناہ تعظیما للقرآن۔ اور متعدد خلفاء نے، کسی نے قاضی بنانا چاہا، کسی نے قاضی القضات بنانا چاہا، کسی نے میر منشی بنانا چاہا، کسی نے کیا عہدہ دینا چاہا، اس کے اسے جوتے اپنے جوتے کی نوک پر رکھا، کبھی قبول نہیں فرمایا. ابن حبیرہ نے جب میر منشی مقرر کرنا چاہا اور آپ اس کا اصرار اور آپ کا انکار رہا تو اس نے درے لگوائے. تو اس کی شکایت نہیں کی کسی سے کہ اس نے مجھے درے مارے اور مجھے یہ تکلیف. فرمایا کہ بس مجھے صرف ایک چیز کا افسوس ہے کہ اس وقت میری والدہ محترمہ زندہ ہیں، ان کو کس قدر صدمہ پہنچا ہوا ہوگا کہ میں مجھے اپنی تکلیف کا احساس اور خیال نہیں، میری ماں کے صدمے اور تکلیف کا مجھے خیال ہے. کیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت امام کے سلسلے کی پیشین گوئی ثریا ستارے والی، اور پھر کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر نگاہ کرم برابر مسلسل رکھی کہ اب ادھر امام صاحب کا ارادہ ہو رہا ہے خلوت گزی ہونے کا، جیسا کہ حضرت داؤد طائی مستقل خلوت گزی ہو گئے تھے جو امام اعظم ہی کے شاگرد تھے. اسی حال کا غلبہ امام اعظم پر ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں کہ آپ کو تو میری سنت کی حفاظت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، آپ خلوت میں کیوں جائیں گے؟ پھر اللہ عز و جل نے ایک یتیم پر کتنی مہربانی فرمائی، جو یتیم ایسا کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ تو ماشاء اللہ بڑی ذکیہ فہیمہ تھی، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ کے متعلق لکھا ہے کہ وہ ایسی نہیں تھی بلکہ بھولی بھالی ہوں گی. اس لیے ایسے علماء کہ جن شہرت وغیرہ کچھ اچھی نہیں تھی، نہ علمی اعتبار سے ان کا کوئی کسی قدر شہرا تھا کوئی پایا تھا، لیکن امام اعظم کی بلندیاں جب عظمت کو چھو رہی تھی تو اس وقت بھی والدہ ماجدہ اپنے شک اور وسوسے کی بیماری کی وجہ سے کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو پوچھنے کے لیے فرماتی کہ فلاں فقی کے پاس مجھے لے چلو. تو امام اعظم خود بنفس نفیس اس کے یہاں تشریف لے جاتے، اور جب تک والدہ صاحبہ مسئلے پوچھتی رہتی تسلی ہوتی تو پھر ان کو واپس لے کر آتے. تو ایسے میں مالک کی قضاء اور قدر کے فیصلوں نے آپ کی حفاظت فرمائی، آپ کو علم کی طرف متوجہ فرمایا، علم کلام سے آپ کو روکا گیا، خلوت سے روکا گیا، میدان میں لایا گیا، اور میدان بھی کیسا عظیم الشان تجویز کیا گیا. شاید میں نے پچھلے مضمون میں کہیں اس کا ذکر کیا ہو کہ تیسرا دارالعلوم کوفہ تھا، کہ سب سے عظیم دارالعلوم مدینہ شریف کا تھا، اور نمبر دو پر نام لیا جاتا ہے مکہ شریف کا، وہاں بیت اللہ بھی ہے، عظمت والا حرم مکہ بھی ہے جس کے مستقل احکام ہیں. تو وہاں کا دارالعلوم نمبر دو پر رکھا گیا کہ جو جتنے فقہا علماء مجتہدین مدینہ طیبہ میں حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے دور میں بھی اور اس کے بعد بھی مدینہ شریف میں رہے، مکہ شریف میں اتنے نہیں تھے، اس لیے اسے نمبر دو دیا گیا. لیکن بعضوں نے تو جرت کر کے علمی اعتبار سے مکہ شریف پر کوفے کو ترجیح دی، کہ علمی اعتبار سے کوفہ بہت بڑا مرکز تھا، کیونکہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عراق فتح کیا تو امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے سن 17 میں اس کی تاسیس ہے اور کوفہ کی تعمیر کی گئی ہے. تو انوکھی تعمیر بھی، کہ حکم ہوا کہ کوفے کے اطراف اور جوانب میں چاروں طرف قبائل عرب میں سے جو قبیل فصاحت اور بلاغت میں مشہور ہیں ان قبائل کو آباد کیا جائے، وہ انہیں یہاں بسایا جائے. اور بڑا عجیب و غریب یہ شہر تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوفے کی یہ بستی فوجی چھاؤنی تھی، وکانت الکوفۃ معسکرا فی زمن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فلعلہ ورد فیہا الوف من الصحابہ، یہ فوجی چھاونی تھی اور اس میں ہزاروں صحابہ کرام تشریف لائے. ابن حمام نے بیان کیا کہ کوفے کے ساتھ ایک گاؤں تھا، قریہ تھا، جس کا نام قرقیسہ، تو اسی چھوٹی سی بستی میں نزل فیہا ست مئہ من الصحابہ، 600 صحابہ کرام تو صرف وہی تھے. وہی قریت من الکوفہ، تو جب قریب کی چھوٹی سی بستی میں اس قدر صحابہ کرام تھے تو اس سے آگے قیاس کر کے ابن حمام فرماتے ہیں کہ فَإِذَا وَرَدُوا فِي الْقَرْيَةِ مِثْلَهُ فَاقْدُرُوا حَالَ الْكُوفَةِ، تو پھر جو عظیم الشان شہر تھا کوفہ، کیا اس میں حضرات صحابہ تشریف نہیں لے گئے ہوں گے؟ اس میں اقامت گزی ہوئے نہیں ہوں گے؟ اسی لیے دولابی اپنی کتاب الاسماء والکنا میں فرماتے ہیں کہ نزل فی الکوفہ 1500 من الصحابہ، 1500 صحابہ کرام کوفے میں وارد ہوئے ہیں. اور عجلی اور تفصیل بیان فرماتے ہیں کہ انہ توطن الکوفہ وحدہ من الصحابہ نحو 1500 من الصحابی بینہم نحو 70 بدریا سبا من اقام بها ونشر العلم بین ربوعها ثم انتقل الى بلد آخر فضلا عن باقی بلاد العراق. کہ یہ تو وہ ہیں جو 1500 توطن، جنہوں نے وطن بنا لیا، ہمیشہ کے لیے اہل اولاد کے ساتھ وہاں مقیم ہو گئے، تو جو واردین صادرین آنے جانے والے وہ کس قدر ہوں گے؟ قتادہ سے روایت ہے کہ نظر الکوفہ 1500 منهم 24 بدریون. علامہ سخاوی کو اس پر بھی اعتراض ہے، فرماتے ہیں کہ یہ انہوں نے اپنے مبلغ علم اور اپنی تحقیق کے مطابق یہ لکھا ہے کہ کسی خاص وقت میں شروع میں اس قدر رہے ہوں گے، بعد میں اس سے بھی زیادہ ہو گئے. تو یہ تو اللہ عز و جل نے آپ کے لیے جو آپ کا وطن منتخب فرمایا تھا کوفہ، اس کا حال اب کس قدر قضاء و قدر کے فیصلے، حضرت امام کی امتیازی شان کے خاطر کہاں کہاں آپ کے ساتھ امتیازی شان برتتے ہیں کہ نووی اپنی کتاب تقریب میں اور سیوطی نے اپنی کتاب تدریب میں نقل کیا ہے کہ تابعی مسروق فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام کا علم سمٹ کر کے 6 صحابہ میں جمع ہو گیا تھا، یا یوں اس کو الٹ کر یوں کہیے کہ 6 صحابہ کا علم پھیل کر صحابہ کرام کو ملا تھا. انتہا علم الصحابہ الى 6، عمر وعلی وابی بن کعب وزید بن ثابت وابو الدرداء وابن مسعود. پھر ان 6 میں بھی وانتہا علم الستہ الى علی وعبداللہ بن مسعود، کہ ان 6 کا سمٹ کر کے حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سمٹ کر رہ گیا تھا. اسی لیے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 20 ہجری میں قرآن و سنت کی نشر و اشاعت اور فقہ اور مسائل شرعیہ کی تعلیم کے لیے کوفے بھیجا. تو کوفے والوں سے فرمایا کہ قد آثرتکم بعبداللہ علی نفسی، کہ مجھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ضرورت رہتی ہے، لیکن میں اپنے اوپر ترجیح دے کر انہیں تمہارے پاس بھیج رہا ہوں. اس لیے انہیں ایک بہت بڑی نعمت، اللہ کا بہت بڑا انعام سمجھا جائے. چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور تک نہایت انہماک سے کوفے میں تعلیمی سلسلہ جاری رکھا، جس میں ہزاروں شاگردان آپ کی مجالس میں شرکت فرماتے تھے. اسی لیے جب سیدنا امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ کوفے تشریف لے جا رہے ہیں، پہلے سے علم تھا، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردان رشید کوفے سے باہر آپ کے استقبال کے لیے جمع تھے، جس سے سارا میدان بھرا ہوا تھا. تو اس علماء صلحاء فقہا کے مجمع کو دیکھ کر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرط مسرت سے دعا دی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو، فرمایا کہ رحم اللہ ابن ام عبد قد ملا هذه القريه علما، اور فرمایا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ شاگردان رشید تو سروج هذه القريه، اس بستی کے چراغ ہیں جن سے علم کی روشنی اور نور پھیل رہا ہے. رام ہرمزی اپنی کتاب الفاضل میں ابن سیرین سے نقل فرماتے ہیں کہ ان کا قول ہے کہ اتیت الکوفہ فرائت فیہا 4000 یطلبون الحدیث و 400 قد فقہوا، کہ 4000 طلبہ علم حاصل کر رہے تھے اور 400 مسند فقاہت پر جلوہ افروز ہو چکے تھے. آگے رام ہرمزی حافظ عفان محدث سے نقل فرماتے ہیں کہ فقدیمنا الکوفہ فاقمنا 4 اشہر، کہ ہم 4 مہینے وہاں مقیم رہے، ولو اردنا ان نکتب 100,000 حدیث لکتبناها، کہ اگر ہم 100,000 حدیث لکھنا چاہتے تو بھی ہم لکھ سکتے تھے. فما کتبنا الا قدر 50,000. اور یہ عفان کہاں سے گئے تھے؟ بصرہ سے. کیوں گئے تھے؟ اس لیے کہ بصرہ کے مقابلے میں کوفہ عظمت کی بلندیوں کو چھو رہا تھا علمی اعتبار سے. اور یہ عفان ابن مسلم انصاری، یہ بصری ہیں، اور یہ حضرت امام بخاری، امام احمد، امام اسحاق، ان تمام ائمہ کے سب سے اونچے بڑے شیوخ میں سے ہیں. ایک ایک حدیث کے خاطر کئی کئی ملک کے سفر کیے جاتے تھے، اور یہاں کتنی فراوانی احادیث کی کہ جتنی چاہیں سمیٹ لو اور دامن بھر لو. اسی لیے تو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یاد بھی نہیں کہ میں کتنی دفعے کوفے گیا. کہتے ہیں وہ تعداد بھی وہ گن نہیں سکتے صحیح کہ میں 10 دفعے گیا کہ 15 دفعے گیا، اور وہ تنہا نہیں گئے. فرماتے ہیں لا اعصی کم دخلت الی الکوفہ و بغداد مع المحدثین. بعضوں نے تو تحقیق کر کے اس کی مقدار بتائی کہ 8 مرتبہ تشریف لے گئے. تو اس قدر بار بار حاضری امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کی اور تمام محدثین کی کوفے میں کیوں ہو رہی ہے؟ کہ علم وہاں تھا، حدیث وہیں کوفے میں ملتی تھی، اور کیسے عظماء محدثین وہاں جمع تھے کہ جساس احکام القرآن میں فرماتے ہیں کہ جب دیر جماجم کا منحوس واقعہ پیش آیا اور حجاج نے قتل عام کیا علماء صلحاء اہل علم اور محدثین کا، تو اس وقت حجاج کے خلاف اٹھنے والے اور تلوار لے کر اس کا مقابلہ کرنے والے کون تھے؟ خرج علیہ من القرى 4000 رجل هم خيار التابعین و فقهاؤهم فقاتلوه مع عبد الرحمن ابن محمد ابن الاشعث، کہ جو اہل بیت کے نمائندے تھے عبد الرحمن ابن محمد ابن اشعث، ان کا ساتھ دینے کے لیے حجاج جیسے ظالم سے سیناسی پر ہو گئے. ہم اپنے بارے میں جتنا مالک کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کہ علم سے وابستہ رکھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے. اللہ تعالی ہمیں حضرت امام کی قدر دانے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے تیار کیے ہوئے دسترخوان سے فیضیاب ہونے کی ہمیں توفیق دے. ماہ مبارک میں ہم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرح سے، جن کی عادت شریفہ رمضان المبارک میں ایک قرآن شریف دن میں اور ایک رات میں ختم کرنے کی تھی، اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. جیسے حضرت شیخ قدس روح فرماتے ہیں کہ ہم 3 ساتھیوں نے ایک دفعہ طے کیا کہ ہم ایک قرآن سے زائد تو پڑھتے ہی رہتے ہیں، لیکن اس رمضان میں ہم امام اعظم رحمت اللہ علیہ کی طرح سے ایک ختم دن میں کریں گے، ایک رات میں کریں گے. چنانچہ حضرت نے اس سال 56 قرآن شریف پڑھے تھے. اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی توفیق دے, قرآن کریم سے محبت دے, تلاوت ہمارے لیے آسان فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.